گزرا ہم آدمی کے لیے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن جب اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے تو اس وقت وہ اندھا ہوگا، گنگا ہوگا اور بہرا ہوگا، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ یہ سزا اس کو کیوں دی گئی؟ کہ یہ ہماری آیاتوں کا کفر کرتا تھا۔ اس کا کفر بیان کیا کہ کیا کفر تھا اس کا، کہ وہ قیامت کا منکر تھا، قیامت کے دن دوبارہ اس کے وجود کو بنا کر اس کے اندر روح ڈال کر اس کو زندہ کر کے میدان معاشر میں کھڑا کرنے کا وہ انکاری تھا۔ یہ تھا اس کا کفر، جس کی بنیاد پر اس کو اندھا اور بہرا اور گنگا اٹھایا گیا، اور اس کفر کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا، اور اسی کفر کی وجہ سے جب جہنم کی آگ گرم ہونے لگتی تو فرمایا اس کو تیز کر دیا جائے گا۔ یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا۔ عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے انکاری تھے، اور وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کا گوشت اوشت جل جائے گا اور ہڈیاں تک بسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے گی تو یہ دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ میری آیات کا منکر ہے۔ تو رب العالمین نے صاف صاف فرما دیا ثم بعد ذلك لمیتهم ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ تم اس زندگی کے بعد میت ہو جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یم مالک الملک، یہ اعلان کر دیا کہ انسان اوپر ایک زندگی یہ دنیا میں اس کو دی گئی ہے، وعدہ کی گئی ہے، اور دوسری زندگی اس کو قیامت کے دن دی جائے گی۔ یہ کی گئے کہ قیامت کے دن سے پہلے یہ انسان مردہ ہوگا اور گوشت پوست اور ہڈیاں گل سڑ کر مٹی ہو گئی ہوں گی۔ مالک الملک اس کو اس کا وجود بھی دوبارہ بنائے گا اور اس کے اندر روح ڈال کے اس کو دوبارہ زندہ کر کے میدان معاشر میں کھڑا کرے گا۔ تیسرے پارے میں رب العالمین نے اس کا عملی ثبوت پیش کیا۔ بیت المقدس کو اس کے بادشاہ بوخذنصر نے تباہ برباد کر دیا تھا، کافی مکان گر گئے تھے اور اس میں بسنے والے لوگ کتنے قتل کر دیے گئے تھے، کتنے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، بطور تعجب کہ یہ کیسا شہر آباد تھا جو آج برباد ہو چکا ہے، مکان استعمال ہے، لوگ مار دیے گئے ہیں، اب رب العالمین ایسے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا اور اس شہر کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ تو فاماتا اللہ میں آتا مالک نے اس کو موت دے دی۔ قرآن حکیم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا، کفر کے لیے زادرہ کے طور پر کھانا بھی تھا اور پانی بھی صاف تھا. جب زہر علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مالک موت کے بعد مرنے والوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, تو رب العالمین نے سوال کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دی. پھر قرآن حکیم نے بیان کیا فرمایا اللہ میں ایسا عام, رب العالمین نے جو اس کو موت دی وہ 100 سال کی موت تھی. تم اب آتا ہو پھر اس کے اندر روح ڈال کے زندہ کر کے اس کو اٹھا کر بٹھایا اور فرمایا کم لگے اس کا, اے عزیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے دن یہاں ٹھہرے گئے, یعنی جب سے آپ آئے تھے اس جگہ پر اور آپ نے سوال کیا اس دن سے لے کر آج کے دن تک آپ بتائیں کہ کتنے دن گزر گئے ہیں, کتنی راتیں گزری ہیں, آپ کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں. تو عزیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم, کہ میری سمجھ میری دانش کے مطابق تو میں ایک دن رہا ہوں یا دن سے بھی کم آدھا دن. رب العالمین جواب میں فرمایا بلہ بیستا میں آتا, آپ یہاں ایک دن یا آدھا دن نہیں ٹھہرے بلکہ آپ پورا 100 سال ٹھہرے. فنزل اللہ کو میں کہو شراب کلو یہ پسند, ذرا دیکھیے اپنے سواب اور اپنے پانی کی طرف جو بالکل تر و تازہ ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی. پھر فرمایا تم منظور الحمار اپنے گدے کی طرف دے کیا منشی جو کہا ہم اس کو کیسے اب جوڑتے ہیں بناتے ہیں کھڑا کرتے ہیں. مالک الملک کی قدرت نے دکھایا عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گدا جو تھا وہ مر گیا تھا, گز مر گیا تھا, کچھ اس کی وجود کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, رب العالمین کے آرڈر سے وہ ہڈیاں آپس میں جڑتی چلی گئیں اور جو ہڈیاں نہیں تھی گل سڑ گئی تھی وہ نئی بن کر جڑ گئی. پھر وجود کے سارے اعضاء بننے شروع ہو گئے, دل بن گیا, دماغ بن گیا, کلیجہ بن گیا, گردے بن گئے, میدا بن گیا, انتڑی بن گئی, سارا وجود کا ڈھانچہ بن گیا, سارا وجود تیار ہو گیا. تم نفس والا ہاں پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا گیا. مالک فرماتا ہے کہ ہم نے اے عزیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مارا اور پھر زندہ کیا اس لیے کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھایا جائے اور گدے کو مار کر آپ کو مسئلہ سمجھایا جائے اور تجھے مار کر کہہ کے انسانوں کو مسئلہ سمجھا جائے. عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر 100 سال کے بعد زندہ کر کے دنیا کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اللہ مارتا بھی ہے اور پھر جب چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے. دوسری بات یہ سمجھائی کہ عزیر علیہ السلام وفات کے بعد موت کے بعد 100 سال تک مردہ رہا, لیکن رب العالمین نے جب اسے سوال کیا کہ بتا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے, تو عزیر علیہ السلام اللہ کے رسول نے جو جواب دیا کہ ایک دن یا دن سے بھی کم. جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلّا بیسا میں آتا ہم نہیں دن یا ایک دن سے کم نہیں بلکہ آپ یہاں اوقات رہیں. مدت الموت 100 سال ہے, 100 سال آپ مرے رہے ہیں, لیکن عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان کا جو عرصہ گزرا تھا عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا کوئی عطا پتا نہیں. تو معلوم ہو گیا کہ وفات کے بعد آدمی تا اس وقت تک کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے وہ مردہ ہی رہتا ہے. کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی روح نکل گئی تھی اور اس کے جس مردہ ہو گیا تھا اس سے روح آ گئی تھی. بلکہ قرآن حکیم نے اعلان کیا کہ اس کی موت کی مدت جو ہے وہ 100 سال اور پہلے ہی کہہ دیا فاماتا اللہ میاتا, اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دی. میت ایک عدد ہے جس کو جس کا ترجمہ اردو میں 100 ہے اور عام کا معنی سال ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو موت دی ایک دن دو دن کے لیے نہیں, 100 سال کے لیے موت دی, اور 100 سال کی مدت جب پوری ہو گئی عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھا کے بٹھا دیا. تو معلوم ہو گیا کہ مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندگی تک انسان مردہ ہی رہتا ہے. اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ مردہ کو اپنی مدت اور موت کے اندر کسی قسم کی کوئی خبر کوئی اطلاع کوئی عطا پتا نہیں ہوتا, نہ اپنا ہوتا ہے نہ بیگانا ہوتا ہے. اگر اپنا عطا پتا ہوتا تو عزیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی اپنے متعلق کیا گیا تھا کہ تم بتاؤ کہ تم یہاں کتنا عرصہ رہے. یہ تو نہیں پوچھا گیا کہ بتاؤ دنیا میں کیا ہوا تمہارے موت کے بعد, یہ سوال نہیں ہوا. دنیا میں زلزلے آئے, دنیا میں کیا ہوا, دنیا میں بارشیں کتنی ہوئیں, دنیا میں آندھیاں کتنی آئیں, کتنے انقلاب آئے, یہ تو سوال نہیں ہوا. سوال ہو کہ اپنی ذات کے متعلق کہ بتا تجھے کوئی اپنے متعلق پتا ہے کہ تم کتنے دن آ رہا ہے. اور جواب میں جو انہوں نے جواب دیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو اپنے متعلق بھی کوئی پتا نہیں. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک انسان مردہ کو اپنے متعلق بھی کوئی پتا نہیں ہوتا, تو جب قرآن نے یہ ثابت کر دیا تو اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی مردے قبر میں زندہ ہیں, کوئی جائے تو پہچان لیتے ہیں, اس کی دعا پکار سنتے ہیں, پھر اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, پھر سفارش کرتے ہیں, تو یہ ساری باتیں قرآن کے خلاف ہو گئی. تو قرآن حکیم نے یہ واقعہ بتا کر اس وقت کے لوگوں کو مسئلہ بتایا کہ دیکھو یہ زندگی ہی میں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور 100 سال کے بعد اس کو زندہ کر لیا. اس طرح کا بنی اسرائیل کے متعلق قرآن آتا کہتا ہے تم بات نہ تم بعد موت کو لال نہ کو سچ کرو کہ ان کو مار دیا اور پھر اللہ تمہار بتا نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی عرب کے کتنے لوگ تھے جو دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. تو اس لیے قیامت کے انکاری جب تھے تو مالک فرماتا ہے کہ یہ چونکہ میری آیات کے انکاری ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کو اندھا بہرا گنگا اٹھایا جائے گا اور ان کی سزا جہنم کی آگ ہوگی، اور جب وہ کمزور پڑنے لگے گی تو جہنم کی آگ کو تیز کر دیا جائے گا۔ اس سزا کا جرم یہ بتایا کہ یہ میرے آیاتوں کا کفر کرتا تھا۔ آج اس دور میں ہم زندہ جو ہیں تو یہ فتنوں کا دور کہلاتا ہے، اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ فتنے علماء کی طرف سے اٹھ رہے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ علماء سے فتنے اٹھیں گے اور علماء ہی کے اندر جا کر ختم ہوں گے۔ قیامت کی دوسری علامات بھی بتائی کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مثلا ایک علامت یہ بتائی کہ ماں سے بیوی کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، باپ پر دوست کو ترجیح دی جائے گی، مستی شور و غرب سے بھر جائے گی، قرآن کے حروف ہوں گے لیکن قرآن کا علم اٹھ جائے گا۔ اس قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی، آج دیکھو بالکل سو کی دس ہو۔ پھر فرمایا اس وقت کہ علماء جو ہوں گے وہ کائنات کی مخلوق سے بدترین مخلوق۔ بات تو سمجھ آتی، شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، زندگی کا کیڑا ہے، یہ بدترین چیزیں ہیں، لیکن ان سے کوئی اوپر شیر کا فتنہ نہیں ہوتا۔ کبھی ان کے متعلق تو قرآن نے گواہی دی ہے، میں من شاید اللہ سب پہ بھی ہم دے، یہ تو اللہ کی حمد کی تسبیحیں پڑھتی ہیں، لِلَّهِ يَحْتِلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمارا زمین کے اندر جو مخلوق ہے اور جو آسمان پر مخلوق ہے یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن یہاں تک کیا کہ ہر چیز سجدہ کرتی اور ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کبھی کفر اور شرک اور بدعات کے فتنے نہیں ہوتے۔ اب جس آدمی سے کفر اور شرک اور بدعات اور بے دینی کے فتنے اٹھیں گے تو لازمی بات ہے وہ ان چیزوں سے بدتر ہوگا۔ کتے نے کبھی کسی کو شرک نہیں سکھایا، کبھی کسی کو کفر نہیں سکھایا، کبھی کسی کو قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہتی۔ اب عالم صاحب جب قرآن کے خلاف لوگوں کو دین سکھائے، جب توحید کی جگہ شرک سکھائے، اسلام کی جگہ کفر سکھائے، اللہ کی کتاب کے آیات کو توڑ موڑ کر کچھ کا کچھ بنا کر پیش کرے تو پھر بتاؤ یہ اس جانور سے بدتر ہے یا نہیں؟ قیامت کے دن کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ ہمیں کتے نے گمراہ کیا تھا۔ قیامت کے دن گمراہ اللہ سے کہیں گے ربنا آرنا الذین اضلانا، مالک آج ہمیں وہ ہمارے رہبر رہنما، وہ ہمارے پیر و مرشد ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو پھر یہ شریر ترین نہ ہوں تو اور کیا کریں؟ جن کی وجہ سے انسان ایمان سے ہٹ کر کفر میں پھنس جائے، توحید سے دور ہو کر شرک میں مبتلا ہو جائے، کتاب کو ماننے کے ساتھ ساتھ کتاب کا منکر ہو جائے، رسول کی رسالت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا منکر ہو، اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کا منکر ہو، اور اس ساری چیزوں کی وجہ اور سبب مولوی اور پیر ہو، تو پھر یہ مخلوق سے بدتر نہ ہو تو کیا ہو؟ تو مالک فرماتا ہے ہم نے ان کو سزا دی ہے بے انوم کافرو بے آیاتنا، کہ یہ ہماری آیاتوں کا کفر کرتے ہیں، ہماری آیاتوں کے منکر، وہ تو اس آیت کے منکر ہو گئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے وہ منکر ہو گئے، اور انہوں نے اپنا عقیدہ رکھ لیا کہ جو مر گیا مر گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو کیا کہو گے جو کہتے ہیں مرتے ہی نہیں، وہ موت کے تو قائل تھے، دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، اور اس قوم کی سرکار تو مرنے کی منکر ہے، کہتے ہو یا اللہ مرتے نہیں ہیں، نقل مکانی کرتے، وہ بھی آیات کے منکر اور یہ بھی آیات کے منکر، پھر کچھ کہتے ہیں نہیں مرتے تو ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں، تبلیغی نصاب میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، کہتے ہیں ایک سایہ اس نے کہا کوئی مرنے کی جگہ ہے کہ کہیں فقیر مر جائے، اس نے کہا جا ادھر اندر داخل ہو جا وہاں جہاں چاہے مر جا، تو وہ تو گیا اور کہیں لیٹ گیا، اور لوگوں نے کہا اندر تو کوئی آدمی مرا پڑا ہے، اس نے آ کر دیکھا وہ آگے مرا پڑا تھا، وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ اندر کوئی جگہ ہے جہاں فقیر مر جائے، دعا کے مر گیا، چلو انتظام کرو کفن اور غسل کا، کفن لے آیا گیا، غسل دینے لگے، قبر کھودی دفن کرنے لگا تو کہا یار یہ فقیر آدمی تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا کھول کے وہ کفن، اور کفن سے اس کا سر نکال کے مٹی پہ رکھ دیا جائے، اللہ کو سر کھا جائے گا یہ اتنا فقیر ہے کہ مٹی کے سرا، جب اس نے اس کا کفن کھولا اور اس کو سر نکالا کفن سے اور نیچے رکھنے لگا تو اس نے آنکھیں کھول دی، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم مرا نہیں، بولے گا اللہ کے عاشق کبھی مرتے ہی نہیں ہیں، اللہ والے کبھی نہیں مرتے، اب بتاؤ یہ تو اس وقت کی دنیا مان لے گی کہ عرب کے لوگ جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، وہ واقعی آیاتوں کے منکر ہیں، لیکن آج کی دنیا میں یہ کوئی نہیں مانے گا کہ جو یہ کہتا اور لکھتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے عاشق اللہ والے مرتے ہی نہیں، کیا یہ آیاتوں کے منکر نہیں؟ جب قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اب ان آیاتوں کا جو انکاری ہو اور کہے کہ ان کو موت ہی نہیں آتی، یہ ہلاک ہی نہیں ہوتے، فنا ہی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو تو سزا نہیں ہوگی نا چونکہ یہ آیاتوں کے منکر نہیں ہیں. واہ, یہ ہے قرآن کو ماننا. اس کے بعد کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا نہیں موت تو آتی ہے, موت تو برحق ہے, لیکن پھر زندہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے تو کہا تم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اس زندگی کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم میت ہو جاؤ گے. پھر میت تمہارا ہونا ایک دن دو دن کے لیے نہیں, یہ تو قیامت تک تم میت رہو گے, اور دوبارہ جب تمہیں بنا کر روح پھون کر زندہ کیا جائے گا اس وقت تم زندہ ہوگے, اس سے پہلے تم میت رہو گے. صاف اعلان ہوا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ لوگ جن کو مرنے کے بعد پکارتے ہیں, فرمایا پہلی بات تو سن لو کہ وہ پکار کے لائق ہی نہیں, کیونکہ پکار عبادت ہے, اور عبادت کے لائق اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق اور کوئی الہ نہیں ہے, لہذا ان کو نہ پکارا جائے کیونکہ یہ الہ نہیں ہے. دلیل یہ دی کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. الہ وہ ہوتا ہے, عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے, پکارا اس کو جائے, نیاز اس کی دی جائے, نظر اس کی دی جائے جو کسی خالق ہو. کوئی نبیوں کو پکارے, کوئی ولیوں کو پکارے, کوئی صدیقوں کو شہیدوں کو پکارے, یہ کو بھی اللہ کے سوا کوئی پکارے, کسی نے بھی کوئی چیز کائنات میں پیدا نہیں کی, لہذا وہ پکار کے لائق نہیں. وہ جو خلقون, دوسری دلیل یہ دی کہ وہ پیدا کیے گئے ہیں, فرشتے پیدا کیے گئے ہیں, انبیاء پیدا کیے گئے ہیں, اولیاء اللہ پیدا کیے گئے ہیں, صحابہ پیدا کیے گئے ہیں, جن پیدا کیے گئے ہیں, اور جو پیدا کیا جائے وہ محتاج ہوتا ہے, جو پیدا کیا جائے وہ سوالی ہوتا ہے, جو پیدا کیا جائے وہ بچھیاری ہوتا ہے, جو پیدا کیا جائے وہ ہاتھ خالی ہوتا ہے, جو پیدا کیا جائے اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی, کوئی قدرت نہیں ہوتی, کوئی اختیار نہیں ہوتا, وہ محتاج محض ہوتا ہے. دیکھو جبرائیل امین فرشتوں کا بہت بڑا فرشتہ ہے, فرشتوں سے, لیکن اس کے پاس کوئی اختیار ہے؟ اپنے وجود کا کوئی اختیار ہے؟ اپنی پرواز کا کوئی اختیار ہے؟ اپنی زندگی کا کوئی اختیار ہے؟ بالکل اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. اسی طرح میں یاد اس طرح سب کو اللہ نے پیدا کیا, لیکن کسی کے پاس کوئی اختیار اور طاقت نہیں. صحابہ کرام میں اولیاء اللہ ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, کسی کے پاس کوئی طاقت کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ پیدا کیے گئے, اس لیے مالک نے کسی کی ایک آنکھ بنائی, کسی کی دو بنائی, کسی کی دونوں نہیں بنائی. جس کی دونوں بنائے اس کو بینا کہتے ہو, جس کی دونوں نہیں بنائے اس کو اندھا کہتے ہو, جس کی ایک بنائی ایک نہیں بنائی اس کو کانا کہتے ہو, جس کی ایک بنائی ایک نہیں بنائی وہ اپنی دوسری آنکھ نہیں بنا سکا, اور ساری کائنات نے مل کر بھی اس کی دوسری آنکھ نہیں بنائی, اور مالک نے دوسری آنکھ نہ بنا کر پوری دنیا کو چیلنج دیا. کیا اگر تمہارے پاس کوئی اختیار کوئی طاقت ہے, اس بندے کی میں نے ایک آنکھ بنائی ہے دوسری نہیں بنائی, تم بنا کر دکھاؤ. کائنات کا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی فرشتہ، کوئی جنباز، کوئی جادوگر، کوئی تعویذگر اس کی دوسری آنکھ نہیں بنا سکتا. یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ دنیا بے پخت ہے، یہ نبی بے پخت ہے، یہ ولی بے پخت ہے، بے کس ہے، بے پخت ہے. یہ مرتے دم تک ایک آنکھ والا رہا، کوئی جادوگر جادو سے اس کی دوسری آنکھ نہ بنا سکتا، کوئی تعویذگر تعویذ سے اس کی دوسری آنکھ نہ بنا سکتا، کوئی قلندر اپنے قلندری قوت سے جیسی دنیا ان کی قوت مانتی ہے اس کی آنکھ نہ بنا سکتا. جب آنکھ نہیں بنا سکا تو معلوم ہوا کہ دنیا جتنی قلندر کے اندر قوتیں طاقتیں اختیار مانتے ہیں سب جو بات چل رہی تھی قرآن کریم کی آیات کے انکار اور کفر کی، کہ قرآن نے کہا کہ مرنے کے بعد جو آدمی مر جاتا ہے وہ قیامت تک مردہ رہتا ہے اور قیامت سے پہلے وہ زندہ نہیں ہوتا. دنیا مانتی ہے کہ قیامت سے پہلے قبر میں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اب بتاؤ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زندہ ہوگا، یہ کہتا ہے ابھی زندہ ہوگا. قرآن کریم کی کتنی آیاتوں کا حساب ہے. اور مالک فرماتا ہے ہم نے ان کو اندھا بہرا گنگا اٹھایا دوبارہ قیامت کے دن پیدا کر کے، ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا. جہنم کی تیزی جب کم ہونے لگی تو ہم نے اس کو اور تیز کر دیا، اور اتنی بڑی سزا ہم نے اس کو اس جرم کی دی کہ یہ ہماری آیاتوں کا انکاری تھا. اللہ اکبر. اللہ کی کتاب کی اب اس دور میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کا اس دور میں رہنے والا انسان کوئی نہ کوئی اس کا انکاری نہ ہو. اسی لیے کسی نے عقیم الصلاۃ کا انکار کر دیا اور کہا کہ صلاۃ اس معنی میں ہے ہی نہیں. کسی نے حج کا انکار کیا کہ حج اس معنی میں ہے ہی نہیں. کسی نے قربانی والی آیاتوں کا انکار کر دیا کہ ان آیاتوں کا یہ معنی ہی نہیں. لاہور میں ایک بہت بڑا عالم ہے، اس نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا ہوا ہے، یونیورسٹی کا ہو اسے المورد، اور اس کا وہ بہت بڑا چانسلر ہے. داڑھی اس کی اتنی چھوٹی تھی. کوئی آدمی اس کے پاس گیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں سنائی. پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے تھے داڑھی کو چھوڑ دو، مجھ کو کٹواؤ. وہ کہتا ہے کہ دیکھو حدیث تم بھی مانتے ہو، حدیث میں بھی مانتا ہوں، لیکن ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو تم نے سمجھا ہے اور اتنی بڑی داڑھی رکھ لی ہے، ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو میں نے سمجھا ہے اور میں نے اتنی داڑھی رکھ لی. تم بھی حدیث مان کر حدیث پہ عمل کرنے والے ہو اور میں بھی حدیث مان کر حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں. جی کیسی حسین بات کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث رات کو آئی تھی، دن کو اس نے وہ معنی کر لیا، دوسرے نے دوسرا معنی کر لیا. حدیث جب فرمائی تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے تو صرف حدیث نہیں فرمائی تھی بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا تھا. اس وقت سے حدیث کا معنی مفہوم متعین اور مقرر ہو گیا اور صدیوں تک اسی معنی اور مفہوم کو دنیا مانتی اور عمل کرتی آئی. آج کون مائیکل آل ہے جو اس حدیث کا معنی مفہوم اپنے ذہن اور اپنے فہم کے مطابق بنا سکتا ہے کوئی؟ اسی طرح قرآن حکیم جب سے نازل ہوا اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مفہوم متعین ہو گیا، عقائد کے اندر بھی اور اعمال کے اندر بھی. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کتنی بار قرآن مجید میں آیا. تو کیا اس کا معنی اللہ کے رسول کو بھی نہیں آتا تھا؟ صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آیا؟ تابعین کو سمجھ نہیں آیا؟ تبع تابعین کو سمجھ نہیں آیا؟ 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی شروع ہو گئی، ان سب کا ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیت اقیم الصلاۃ کا معنی مفہوم سمجھ نہیں آیا. آج ایک علامہ پرویز کو سمجھ آ گیا. کیا کوئی عقل یہ ماننے کو تیار ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے تو بات تو صاف ہے کہ جن لوگوں کو قرآن سمجھ نہیں آیا عمل کیا خاص کیا ہوگا؟ وہ تو اوٹ پٹا، وہ تو اپنی طرف سے کرتے رہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ قرآن کا مفہوم جب نہ سمجھے اور انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کی آیاتوں کا معنی اور مفہوم اور مطلب اور اس کا ڈیزائن بنایا تو وہ تو قرآن کے خلاف کرتے رہے. نبی قرآن کے خلاف کر کے گیا، صحابہ قرآن کے خلاف کرتے رہے، تابعین قرآن کے خلاف کرتے رہے. پوری 14 صدیاں میں دیندار لوگوں نے جو دین قرآن کو سمجھا اور عمل کر کے دکھایا سب نے قرآن کے خلاف کیا، اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا اور اپنی طرف سے من گھڑت قرآن حکیم کے معنی مفہوم بنا کر اس پہ عمل کیا. تو بتاؤ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ کہنے کو دنیا ایک منہ سے بات کر دیتی ہے لیکن اس کو سوچتے نہیں کہ اس بات کا بنے گا کیا. جب تک قرآن حکیم کے صحیح مفہوم کے مطابق عقیدہ نہ بنایا جائے قرآن اس کو نہیں مانتا کہ یہ ایمان ہے. مانتا دیکھو تورات انجیل کے حامل اب بھی تمہارے دنیا میں موجود ہیں، تمہارے ملک میں موجود ہیں، جن کو دنیا عیسائی اور یہودی کہتی ہے. یہ تورات انجیل زبور کے ماننے والے ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اہل کتاب کے دونوں ٹولے والوں، دونوں گروہ، تم پکے بے دین ہو، دین کا نام و نشان تمہارے اندر نہیں. جب تک کہ قرآن، جب تک کہ تورات اور انجیل اور آگے فرمایا قرآن، ان تینوں کتابوں کے اصلی معنی اور مفہوم کے مطابق تم ان پر ایمان نہ لاؤ اور عمل نہ کرو تمہارا کوئی دین، کوئی ایمان، کوئی عمل قابل قبول. اللہ کی کتاب مذاق بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک کھیل بن گیا. اتنا بڑا علامہ کہے کہ حدیث کا ایک مفہوم مانا وہ ہے جو تو نے سمجھا، اتنی بڑی داڑھی رکھی، ایک حدیث کا معنی مفہوم وہ ہے جو میں نے سمجھا, اور یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ 1400 سال میں حدیث کا معنی کا مفہوم, معنی اور مفہوم کا تعین بھی نہیں ہوا. جھگڑے تب اٹھتے ہیں, اختلافات تب پیدا ہوتے ہیں, فرقے تب بنتے ہیں, جماعتیں تب بنتی ہیں جب اللہ کی کتاب کا معنی اور مفہوم وہ نہ لیا جائے جو اللہ کے نبی نے لیا اور صحابہ کرام نے لیا اور تابعین صحابہ تابعین نے لیا اور محدثین امام فقہا نے لیا اور آج تک کے مومن لوگ لیتے آئے. اس لیے انور شاہ کشمیری دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے جس سے سارے ناراض ہیں. وہ لکھتا ہے اقفار الحدیث کتاب کا نام ہے کہ ایک تو ہیں قرآن کریم کی آیات, پھر احکامات میں سے فرائض اور واجبات. کہتا ہے یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. ایک سنت جس پر امت مومنہ متفق ہے, کسی کا اختلاف نہیں, ساری امت مومنہ اس کو مانتی آئی ہے, عمل کرتی آئی ہے. تو لکھتا ہے کہ اگر اس کا بھی کوئی انکار کرے گا تو اللہ کی آیاتوں کا انکار. مثال دیتا ہے چمڑے کے موضع, ساری امت مومنہ کا اتفاق ہے کہ اگر آدمی وضو کر کے پاؤں دھو کر چمڑے کے موزے پہن لے تو گھر میں ہے تو پانچ نمازیں, یعنی ایک دن ایک رات وہ پاؤں نہ دھوئے اور مسا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین راتیں وہ پاؤں نہ نکالے نہ دھوئے, موزوں کے اوپر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کبھی کسی امام کا, کسی محدث کا, کسی صحابی کا اختلاف نہیں ہوا. وہ کہتا ہے اس کا انکار کرنا کہ اسلام میں موزے پر مسا کرنے کا کوئی وجود نہیں, تو وہ سمجھو کہ آیات کا انکار. لیکن آج تو دین کھلونا بن گیا, جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میری سوچ یہ ہے, میرے نظریے کے مطابق یہ مسئلہ یوں ہے, میں نے اس کو یوں سمجھا ہے. پوچھو ان سے کیا تو یا میں یا دوسرا یا تیسرا کیا قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے بھی حق ہے کہ میں قرآن کی آیات کا معنی اس طرح کروں جیسے مجھے سمجھ آئے؟ یہ ہے کسی کو حق؟ اگر یہ حق دے دیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, روزانہ سینکڑوں فرقے بنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وقت فرقے نہیں تھے, وہ سبھی فرقے تھے, کوئی صحابی تھا, کوئی یہودی تھا, کوئی عیسائی تھا, کوئی مجوسی تھا, سب فرقے ختم ہو گئے. کیسے کیسے ختم ہو گئے؟ کہ لوگوں کو قرآن پیش کیا گیا اور جو جو آدمی اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ, اپنا فرقہ چھوڑ کر قرآن پر آتا گیا اس کا فرقہ ختم ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم اللہ کی ایسی کتاب ہے جو اس پہ آ جائے وہ فرقہ نہیں رہتا. وہ کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان مومن فرقوں سے پاک. لیکن آج عجیب مصیبت ہے کہ قرآن کو بھی سب مانتے ہیں پھر بھی فرقے, اور فرقوں نے آج قیامت قائم کر دی. حکومت تک پریشان, بندہ بندہ پریشان. تو یہ کیسے ختم ہوں گے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختم ہوئی,
ان کے ختم ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ یہ نبی کریم اسلام کے دور میں ان کے ختم ہوئے تھے. لاکھوں صحابہ تھے، عرب ختم ہو گیا، اسلام عرب سے باہر آ گیا. صحابہ کرام کے دور میں تو اسلام حجم میں آ گیا. یہ تمہارا ایران، یہ عراق، یہ افغانستان اور یہ تمہارا چائنا، یہ تمہارا وہ جس کو آج اٹلی کہتے ہو، یہ افریقہ، یہاں تک اسلام پھیل گیا تھا اور دنیا ساری ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ٹولہ، ایک دین رکھنے والے بن گئے تھے. کوئی تاریخ دان طالب علم مجھے بتا دے کہ نہیں جی، جب امریکہ تک اسلام پہنچا، جب اٹلی تک اسلام پہنچا، جب چائنا تک اسلام پہنچا، اس وقت بھی فرقے تھے؟ نہیں، اس وقت ایک فرقہ تھا، ایک گروہ تھا، ایک آواز تھی، ایک امیر تھا. یہ ختم ہو گئے تھے. یہودیت مٹتی گئی، عیسائیت مٹتی گئی، مجوسیت مٹتی گئی، صحابیت مٹتی گئی، کفر مٹتا گیا، شرک مٹتا گیا، بدعات اور رسم و رواج مٹتے گئے اور اپنی اپنی قومی روایات ختم ہوتی گئی، ملکی طریقے ختم ہوتے گئے اور پوری زمین پر وہی طریقہ رائج ہوتا گیا جو اسلام نے بتایا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے قرآن کے معانی مفہوم، احادیث کے معنی اور مفہوم وہی سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے، جو صحابہ کرام نے بتایا تھے. انہوں نے قرآن کے معنی مختلف نہیں کیے، علیحدہ علیحدہ نہیں کیے. آج ہم علیحدہ علیحدہ اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کے معنی علیحدہ علیحدہ کر دیے. اور تم مجھے بتاؤ کہ قرآن کے واقعی ایک آیت کے کئی معنی ہیں، لہذا کوئی کسی نبی کو بشر سمجھ لیا، کسی نے نور سمجھ لیا، کسی نے مختار کل بنا دیا، کسی نے عالم الغیب بنا دیا، کسی نے کہا جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. کیا یہ واقعی قرآن حکیم اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنے چیزیں قرآن بتاتا ہے؟ اس لیے میں بشریت کا قائل، یہ نوریت کا قائل، یہ مختار ہونے، مختار کل ہونے کا قائل، اور یہ اللہ کے روح میں آنے کا قائل. یہ واقعی اتنے نظریات قرآن نے بتائے. اور اگر جواب یہ ہے کہ قرآن نے نہیں بتائے، تو پھر ہم ان نظریات سے کیوں پڑھیں؟ ہم پیچھے جائیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، ہم اس کے ساتھ ایمان لانے والے اس کے تربیت یافتہ شاگردوں سے پوچھیں گے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا، یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے ایمان کا حق ادا کر لیا ہے. اولئک الراشدون، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان کے اوپر راضی ہے. جن کے متعلق قرآن کہتا ہے السابقون السابقون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے پوچھیں گے. جب یہ بات آئی سامنے کہ قرآن کے معانی جیسے آج دنیا میں لوگوں نے مختلف بنا لیے، ہر مسئلے میں چار چار، پانچ پانچ، آٹھ آٹھ، دس دس سکے نکل آئی، ہر آیت کے پندرہ پندرہ معنی ہو گئے، جی اس کا تعین کرنے کے لیے اب صحابہ کرام کی طرف جانا ہے، اسلام کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے، جب یہ آواز آئی تو لوگوں نے کہہ دیا
حدیث ہی ساری غلط ہے، کیونکہ راستہ یہی تھا صحابہ کرام تک پہنچنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچنے کا یہی راستہ تھا، تو یہ راستہ ہی کاٹ دیا ہے. 300 سال بعد لکھے جانے والی حدیث بڑا کیسے اسلام کا حصہ ہو سکتی ہے؟
تو حدیث کا انکار کر دیا. جب حدیث کا انکار ہو گیا اصحابہ کے مقرر کردہ معانی ختم ہو گئے، ان کا عمل دور ہو گیا، پھر میری مرضی آئی جس طرح میں نے چاہا قرآن کا معنی.
پھر فتوے لگے، ایک گروہ نے دوسرے کو کافر کہا، دوسرے تیسرے کو کافر کہا، تیسرے چوتھے کو کافر کہا، پھر ہاتھ اٹھے، پھر گریبان پکڑے گئے، پھر گولیاں چلی، پھر قتل عام ہوئے. اب تو خود کش حملے ہوتے اور اس کو دین کا نام دیا جاتا، خود کش حملے کرنے والے کو شہید اور مجاہد کا لقب دیا جاتا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق ایمان اور عمل کو ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان اور عمل کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں قرآن کے معانی مختلف ہو گئے، احادیثوں کا انکار ہو گیا، ہر بندہ مفسر اور محدث بن. اس لیے جس سے بھی پوچھو کہے گا میرا نظریہ تو یہ ہے، میں نے تو قرآن کو یوں سمجھا ہے، میرے نزدیک تو یہ مسئلہ یوں ہے. ارے تو کون ہے کہنے والا؟ میرے نزدیک تجھے نہیں کسی نے ممبر بنایا، تجھے کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر. والذی نتبعوہم السابقون السابقون من المهاجرین والانصار والذی نتبعوہم، ان کی تابع داری جو لوگ کریں گے. آج صحابہ کے ایمان پر اعتراض ہے، تابعین کے ایمان پر اعتراض ہے، محدثین کے ایمان پر اعتراض ہے، لیکن 24ویں صدی کے اس مسلم اس مفسر المجتہد پر اس کے ایمان پر کسی کو اعتراض نہیں. یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے. حدیث میں آیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. آج وہ بالکل یہ حدیث فٹ آئیے کہ نہیں آگے. اسلام کی حدیثیں، حدیثوں کی سچائی یہ آج کل کے حالات بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر فرمایا ایک آدمی قتل کرے گا، جب اس سے پوچھا جائے کہ تو نے ان آدمیوں کو کیوں قتل کیا، ان کا کیا جرم تھا، نہیں بتا سکے گا. اور اگر ان آدمیوں کو سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، کس جرم تم قتل، وہ بھی نہیں بتا سکیں گے. فرمایا ایسا وقت ہے قتل عام ہو جائے گا. آج دیکھو جی، بم باندھ لیا، بٹن دبایا، بم ہٹ گیا، کتنے مر گئے، تعداد آئی 300 مر گیا. آپ پوچھو اس سے کہ تم نے ان 300 آدمیوں کو کیوں مارا، ان کا کیا کیا جرم تھا، نہیں بتا سکے گا.
مرنے والوں سے پوچھو کہ تم کس جرم کی پاداش میں مارے گئے، وہ کہیں گے ہمارا تو کوئی جرم نہیں، ہم تو بازار میں سودا لینے کے لیے آئے،
ہم تو دکاندار تھے، ہم تو مزدور، نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق تھا، نہ کسی جہادی پارٹی کے ساتھ تعلق تھا، ہم تو عادی آدمی تھے، پیٹ کے لیے مر رہے تھے بازار میں، غریب.
تو کیا یہ حدیث فٹ نہیں آئی آج تک؟
تو کیا یہ فٹ آنا حدیث کی صداقت پر دلیل نہیں ہے؟
فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا ماں اپنا بیٹا جنے گی، وہ بیٹا نہیں جنے گی اپنا حکمران جنے گی.
کیا آج وہ وقت نہیں آیا؟ یہ جوان جب ہوتا ہے تو ماں کا حکمران ہوتا ہے یا ماں کا یہ خادم ہوتا ہے؟ اور بے حیائی سے پھر لکھتا ہے ماں کی قدموں کے نیچے جنت. کرتا اس کی بےعزتی ہے، کرتا اسے قتل ہے، مارتا اس کو جوتے ہیں، نکالتا اس کو گالیاں ہیں، دھکے دے دے کر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے. ایک ضعیف العمر خاتون برقع پوش میرے سے دوائی لینے کے لیے آئی تو کہتی ہے میرے اتنے بیٹے ہیں لیکن میں کسی کے گھر کے برتن صاف کر کے اپنا وقت پاس کر. کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فٹ نہیں آ رہی؟ پوچھو ان سے جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث سے واقعات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آج سے 1400 سال پہلے فرمائی ہوئی بات آج بالکل اس طرح فٹ اور سچی ثابت ہو رہی ہے جس طرح سورج کا سچا ہوتا ہے. اس لیے عزیزو آج یہ دور گزر رہا ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے قرآن کی آیاتوں کا انکار کرتا چلا جاتا ہے اور بہانے وہ کرتا ہے جو اس کی اپنی پسند سے. گویا اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ تجھے اختیار ہے قرآن کریم کی آیت کا معنی مفہوم خود متعین کر، اس کے مطابق عقیدہ بنا، اس کے مطابق عمل کر، پس تو قرآن کا ماننے والا ہے. تو کیا ایسا آدمی قرآن کا ماننے والا ہے؟ پھر تو سارے ماننے والے ہیں، پھر تو مرزائی بھی ماننے والے ہیں، غلام قادیانی بھی ماننے والا ہے، اس کو کیوں کافر قرار دے دیا گیا؟ اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے بھی اپنی پسند کے مطابق قرآن کریم کی آیاتوں کا معنی کیا. اگر وہ اپنی پسند کے مطابق سارے قرآن کا بھی نہیں چند آیاتوں کا معنی اپنی پسند کے مطابق کرے، پوری دنیا اور پورا ملک اور پوری قوم اسے کافر قرار دے. صحیح ہے نا؟ جب اس کو کافر قرار دیا گیا اس لیے کہ چند آیاتوں کا معنی اس نے اپنی پسند کے مطابق کیا تو پھر دوسرے کو کیوں اختیار ہے؟ تو معلوم ہو گیا کہ جو بھی قرآن عظیم کی آیاتوں کا معنی اپنی پسند کے مطابق کرے گا اور اخلاف اور گزرے ہوئے مومنین سے وہ معنی ثابت نہیں ہوگا تو یہ بھی اسی جرم کا مرتکب ہوگا جس جرم کا مرتکب غلام محمد قادیانی ہوگا. یہ تو نہیں کہ جس کے خلاف پوری قوم اٹھ کھڑی ہو کہے کہ اتنے معنی غلط کیے ہیں، اس نے مفہوم غلط لیا ہے، لہذا اس مفہوم غلط کے ساتھ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ نبی ہونا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ لہذا یہ تو صحیح نہیں کیا اس نے. اگر اس نے صحیح نہیں کیا تو پھر دوسرے جو قرآن حکیم کے معانی اپنی طرف سے بناتے ہیں تو پھر وہ بھی صحیح کرنے والے نہیں ہیں. اگر یہ اصول اپنایا جائے تو یہ سارے فرقے ختم. سب آدمی اللہ کی کتاب کو اسی طرح مانیں گے جس طرح پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو مانا تھا. قرآن کریم کی ہر آیت کا معنی مفہوم پھر وہی ہوگا جو پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے متعین کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد جو بدر کے قیدی تھے صحابہ کے نام کو حکم دیا، تیسرے دن انہوں نے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک گڑے میں ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حل وجہ تو ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا ہے جو تمہارے سے اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ یہ فرمان نبوی ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے وہاں، پھٹ کہا ما تکلم اجساد الارواح، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جسموں سے تو بات نہیں کی جا سکتی جن کے اندر روح نہ ہو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ جو مر جائے اس کے اندر روح نہیں ہوتی، اور جس کے اندر روح نہ ہو اس سے بات نہیں کی جا سکتی. آج اس نام کو کوئی مانتا ہے؟ آج کہتے ہیں نہیں جی مردے تو زندہ ہو گئے، وہ تو ہماری سنتے ہیں آگے اللہ کے ہاں ہمارے اکڑے تماشے کرتے ہیں، یہاں تک معاملہ بند نہیں، پھر وہ باتیں بھی کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، تو مراقبوں میں وہ وظائف بتاتے ہیں، پھر گھروں میں آ جاتے ہیں اور پھر مریضوں کی بیمار پرسی کرتے ہیں. کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا منکر تھا؟ حدیث سیاح کا منکر تھا؟ کیوں اس نے کہا کہ ان جسموں سے بات نہیں کی جا سکتی جن کے اندر روح نہ ہو؟ مطلب کیا تھا کہ یہ تو تیسرے دن سے مرے ہوئے ہیں، ان کے جسموں میں روح نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید یہی بات کہتا تھا ہم وات ان غیر واقعی، ارے مرنے کے بعد جن کو آوازیں دے رہے ہو یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے. قرآن کا یہ مردے ہیں، میں کہوں یہ زندے ہیں، کس کی بات ٹھیک ہے؟ جب قرآن کی بات صحیح پھر میں یہ کیوں مان لیتا ہوں کہ یہ زندے ہیں؟ کیا قرآن پر میرا ایمان نہیں، مولوی پر ایمان ہے؟ اگر میرا قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کہتے ہیں ہم بات اور غیر بات کیا ہے، مردے غیر و احیاء زندے نہیں. اس لیے اللہ کے بندو فرقوں کو ختم کرنا ہے تو اللہ کی کتاب سے اکٹھے ہو جاؤ، فرقوں سے بچنا ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حکیم کے فہم اور اس کے معنی کا تعین اور عملی تعین جو کر گئے ہیں اس پہ متفق ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عقائد اور اعمال کے معاملے میں جو قرآن حکیم کی آیات اور حدیث صحیحہ کے مفہوم اور معانی جو متعین کیے ہیں ان پہ ہم متفق ہو جائیں، کوئی اختلاف نہیں بچے گا. رہے گا کوئی اختلاف؟ سب کیا ہو جائیں گے؟ بھائی بھائی، سارے مومن بھائی بھائی، نہ کفر رہے گا نہ شرک رہے گا. آج ہم کیوں مار کھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان صحیح نہیں ہے؟ ورنہ تو قرآن نے وعدہ کیا تھا مانتم ولا لونا ان کنتم مومنین، کائنات پہ سر بلندی سر فرازی حکومت تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا. اگر یہ بستیوں اور شہروں اور ملکوں والے صحیح معنی میں ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے، ہم زمین و آسمان کی رحمتوں اور خزانوں کے دروازے کھول دیتے، پھر تمہیں کسی سے قرضہ لینے کی بھیک مانگنے نہ پڑتی. بابا کرام مانگتے تھے انگریزوں سے کرتے، انگریزوں کے خزانے ان کے مد نبی کے کچے فرش پر ڈھیر لگ گئے تھے. کیسا اور کس راج اور فتح ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ مسجد نبی کے کچے فرش پر ان کے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. کا باغ بہار بھی مجاہدین اٹھا کر مدینے میں لے گئے. بعض صحابہ نے نبی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جناب والا ذرا آپ یہ تاج پہن کر تخت پر بیٹھ کر تو ہمیں دکھائیں تاکہ ہم بھی وہ نظارہ دیکھیں جیسے ان کے بادشاہ یہ تاج پہن کر اس تخت پہ بیٹھا کرتے تھے.
بعض نے کہا کہ جناب والا یہ تخت اور یہ تاج اور یہ باغ بہار
اس کو کسی عجائب گھر میں محفوظ کر کے رکھ لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ مسلمان مومنوں نے انگریزوں کے خزانے اور تاج اور تخت اور باغ بہار لا کر کیسے سرزمین مدینے میں رکھا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ یہ مجاہدین کی مجاہدین کا حق ہے یہ مال اللہ
یہ مال فے ہے اس کو تقسیم کرنا ہے
اس لیے میں رکھ سکتا نہیں ہوں. اسلام نے تو اغیار کے خزانے اٹھوا کر مدینے میں ڈھیر لگوا دیے. آج کیسا ہمارا اسلام ہے کہ اب رائی رائی پائی پائی کے لیے اغیار سے قرضے مانگتے ہیں پھر سود در سود در سود دے کر ہم حرام کے مرتکب بنتے ہیں. کیا اللہ کے وعدے ہم سے اللہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے؟ ہر ایک سے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. لا تخلف المیعاد اللہ کی شان ہے تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مومن اور متقی نہیں ہیں ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے قرضہ مانگنے. ہمارا ایمان صحیح نہیں ہمارا عمل صحیح نہیں ہم فرقوں فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے اوپر حملہ آور ہو گئے. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں. اسلام تو بغیر کسی وجہ کے کسی کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج تو بم سے سینکڑوں کو اڑا دیا جاتا ہے. غریب نیتے بچے بھی عورتیں بھی اس میں پاش پاش ہو جاتی ہیں. آج یہ اسلام آیا کون کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے؟ اس لیے مالک فرما رہے ہیں کہ جو ہماری آیاتوں کا انکاری ہے ہم اس کو اندھا بہرا گنگا کر کے قیامت کے دن اٹھائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے. جب جہنم کی آگ تھوڑی سی نرم ہونے لگے گی ہم اس کو تیز سے تیز کر دیں گے. اور یہ سزا اس جرم کی ہے کہ یہ ہماری آیاتوں کا انکار تھا. استغفر اللہ لی و رحمہ اللہ.